قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. اس کا نام ہے مرگ اختیاری، یہ اپنے اختیار سے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم کو اس دنیا سے رخصت تو ہونا ہے اور جانا ہے. اگر ہم اللہ کے لیے اپنی حرام خواہشات اور اپنی حرام خوشیوں کو قربان کر دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر جو ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک حیات ابدی ملے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ وَمَن كَانَ مَيْتًا، کہ وہ مردہ تھے، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے ان کو حیات بخشی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ایسا نور ان کو عطا کیا کہ جس کو لے کر وہ سارے عالم میں جاتے ہیں. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمہ کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمہ کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے. حضرت والا یہ شعر سنا کرتے ہیں، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمہ کیے ہوئے اور روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو حالت ایمان میں عمل صالح کرے، تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ. میرے مرشد فرماتے ہیں حکیم الامت نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا کہ ہم ضرور بالضرور ان کو بالطف زندگی دیں گے اور پاکیزہ زندگی دیں گے. تو گویا کہ عمل صالح کرنے میں جو تکلیف ہے یا عمل غیر صالح سے بچنے میں جو مجاہدہ ہے، اس کو اختیار کر لے تو یہ گویا کہ اپنے اوپر مرگ طاری کرنا ہے، یعنی موت طاری کرنا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں کیا مل رہی ہے؟ ایک بالطف زندگی مل رہی ہے. وہ خالق کا حیات، وہ خالق کا حیات حیات عطا فرما رہے ہیں. فرمایا مرگ اختیاری کا یہ فائدہ ہے. اور ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو استجیبوا، قبول کرو اللہ اور اس کے، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو تم کو ملے، اذا دعاکم، اگر تم کو بلائیں اس کو قبول کرو. لما یحییکم، حکیم الامت کی یہ بات میرے مرشد نے فرمائی کہ حکیم الامت نے فرمائی کہ یہ جو لما یحییکم کے کیا ترجمہ کیا، فرمائی کہ حیات بخش باتیں ہیں. یہ باتیں کیا ہیں؟ حیات بخش ہیں، یعنی تم کو ایک حیات ملے گی، اور وہ اللہ تعالی کی فرما برداری اور اللہ تعالی کی عنایت اور مہربانی اسے بھری حیات ہوگی. کیونکہ جو خالق حیات ہے، جو خالق حیات پر اپنی حیات کو فدا کرے گا، اس کے حیات میں میرے مرشد فرماتے ہیں اس کی زندگی پر اللہ تعالیٰ بے شمار زندگیاں برسا دیں گے اور عطا فرما دیں گے. تو یہ فرمایا، اس لیے مرنے سے پہلے مرنا یہ بزرگوں کا ایک قول ہے، یعنی اپنی ذات کو فنا کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر. محرمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باد تندست و چراغ ابترے، زوب گیرانم چراغ دیگرے. یہ باد تندست یعنی موت کی جو آندھی ہے وہ بہت تیز ہے، اور چراغ ابترے، لیکن ہماری زندگی کا جو چراغ ہے وہ بہت کمزور ہے، ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے. رہی بات کہ اس کمزوری کے باوجود ہمارا جو چراغ روشن ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روشن کرنا چاہتے ہیں. لہذا اس لیے میرے مرشد کا شعر فرماتے ہیں کہ موت کی تیز و تند آندھی میں، موت کی تیز و تند آندھی میں زندگی کے چراغ جلتے ہیں، موت کی تیز و تند آندھی میں زندگی کے چراغ جلتے ہیں. یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کو روشن رکھنا ہے، لہذا اگر کوئی اس کو بجھانا چاہے کہ ہم اس چراغ کو گل کر دیں، تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن رکھنا چاہتے ہیں، اس کو ساری دنیا مل کر جو ہے بجھا نہیں سکتی، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ قائم رکھنا چاہتے ہیں اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا. اور جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے کہ ہم کو اس کو نہیں رکھنا، پھر ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کو حیات دینے پر قادر نہیں ہے. وینٹیلیشن اور آکسیجن اور اپنی ٹیکنالوجی کے زور پر جو چاہے کر لے، لیکن میرے پیارے دوست اس قابل نہیں ہوں. میرے مرشد نے ایک عجیب واقعے سے سمجھایا، مرگ اختیاری پر ایک بات فرمایا کہ دیکھو ایک قلعہ تھا، معرومی کی مثال ہے، معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر پانچ دریاؤں سے پانی آتا تھا. ایک دن وزیر نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے قلعے کے اندر پانچ دریاؤں سے پانی آتا ہے اور دشمن ہماری تاک میں رہتے ہیں، ایسا انتظام کر لیا جائے کہ ہمیں کنواں اندر ہی کھود لے، تاکہ اگر کبھی دشمن ان دریاؤں پر بند بھی باندھے تو ہمارے پاس اندر کنواں موجود ہوگا، قلعہ مضبوط ہے، دشمن کے پانی روکنے سے ہم محفوظ رہیں گے اور زندگیاں رہیں گی باقی ہماری. بادشاہ نے کہا کہ یہ تم مولوی لوگ عجیب باتیں کرتے ہو، یہ تم ہمارے مزے کرکرے کرتے ہو، اب بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ پانچ، ایک دریا نہیں، دو دریا نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ دریاؤں کا پانی ہے اور دشمن پانچ دریاؤں کے پانی پر بند باندھے گا، کیسی تم مولوی باتیں کرتے ہو، تو سارے ہمارے مزے کرکرے کرتے ہو. ارے زندگی تو عیاشی کے لیے، یہ خوبصورت عورتیں، یہ فلمیں، یہ تصویریں اور یہ کلب جانا اور شاپنگ سینٹر جا کر حرام لذتوں کو دل میں درآمد کرنا، انجوائے کرو بھائی. ارے میاں یہ دین وین کے چکر کو چھوڑو، یہ کیا تم اس کے چکر میں پڑ گئے، یہ زندگی ہے، مزے سے گزارو، عیش کرو. یہ سب پرانی فرسودہ روایات ہیں، فرسودہ باتیں، جدید زمانے کے ساتھ چلو، ترقی پسند بنو. لہذا اپنی عورتوں کو بے پردہ کرو، تم بھی ڈانس کرو، ان کو بھی ڈانس کرواؤ، ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہو جاؤ. دیکھو امریکہ اور یورپ والوں کو کہاں چلے گئے، اور یہ دیکھو مولوی ابھی تک وہی باتیں کرتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے، جیسے ہمارا ایک دفتروں میں رواج ہے نا کہ جی آؤ بھائی سوٹڈ اینڈ بوٹڈ، ٹائی لگاؤ اور یہ لگاؤ، گلا کسو، پیٹ الگ کسو، سب کچھ کس کے جاؤ. عجیب بات یہ کہ جس امریکہ کی یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں، وہاں پر لباس کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ چڈا پہن کر اور ٹی شرٹ پہن کر آفس چلے جائیں، وہ کبھی نہیں آپ کو کچھ کہے گا، وہ کہے گا کہ میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے، میں نے آپ کو اپنی صلاحیت وہ دے رہا ہوں، آپ کو لباس سے کیا مطلب ہے، وہ نہیں کہتے اس چیز پر. اور یہ ہمارے جو لکیر کے فقیر ہیں نا، ان کو ہے بس ایسے کسو ایسے کسو، اور ان کے یہاں کوئی نہیں ہے. یہ وہاں کے قوانین میں قانون عجیب ہے، اچھا قانون ہے، اصل میں تو یہ ہمارے شریعت کا قانون تھا، بزرگوں کا بنایا ہوا اور بزرگوں کا تعلیم فرمودہ ہوا. یہ قانون یہ کہ بچہ پانچ سال سے پہلے داخل نہیں ہوتا، اور یہاں تو پیمپر اسکول بھی ہیں. تو بہرحال کہتے جی اس چکر میں تم کیا پڑ گئے میاں، یہ کیا زندگی ہے، گزارو. وہ وزیر کو اتنی باتیں سنائی، خاموش ہو گیا کہ اس کو میں کیا بولوں جو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. جیسے بعض ماں باپ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں بڑوں کا ادب کرو، اگر دین پر کوئی کام کرنا چاہے، دین پر عمل کرنا چاہے، اور وہ ظاہر بات ہے اس میں بڑے کی مخالفت آتی ہے دین پر عمل کرنے میں، تو کیا کہتے ہیں تم بڑوں کی بات نہیں مانتے، یہ کیسا دین ہے. تو بھائی پوچھے کہ بڑوں کی بات ماننا سکھائے کس نے، دینی نے تو سکھایا، اور آپ کہتے ہیں دین پر عمل مت کرو، تو ہم آپ کی بات بھی کیوں مانیں پھر. یعنی عجیب ہے کہ ہر طرح سے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. خیر وزیر نے بات بولی، بادشاہ نہیں مانا، وزیر خاموش ہو گیا. میرے مرشد فرماتے کہ وہ دشمن بادشاہ تاک میں تھا، اس نے اپنی سی آئی ڈی چھوڑی کہ معلوم کرو کہ ان کی کمزوری کیا ہے. ایجنسیاں بیٹھی، جاسوس لگائے گئے، ڈاؤٹ مخبر پھیلا دیے، سیٹلائٹ سے تصویریں لی گئی اور آخر میں رپورٹ یہ بنائی پیش کی گئی کہ جناب ان کے ہاں اور کوئی کمزوری نہیں، قلعہ مضبوط، سب لوگ بڑے مضبوط، لیکن ایک کمزوری ہے، وہ یہ کہ ان کے ہاں پانی باہر سے آتا ہے پانچ دریاؤں سے، اگر وہ پانی پر بند باندھے تو پھر لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، سارے قلعے والے اندر ہی اندر تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، باہر ہم فوجی ناکہ بندی کر دیں گے اور سارے قلعے والے اندر ہی اندر تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. کہا جی پتا کرو کہ کون سا وقت مناسب ہے کہ جب ان پر حملہ کیا جائے اور یہ کام کیا جائے. جی معلوم چلا کہ ان کے یہاں سردیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں اور ساری قوم سردیوں کے چھٹی کے نام پر کرسمس کی عیاشیوں میں مصروف ہوتی ہے. بابا جی کو بھی 25 دسمبر کو مار دیا کہ تاکہ بابا جی کے بہانے، بابا جی کے بہانے 25 دسمبر کی بھی چھٹی مل جائے. ان کو بھی 25 دسمبر کو مارا نہیں، پیدا کیا. وہ ہمارے ایک دوست سناتے نا کہ ایک نئی روشنی اسکول بڈھوں کا، تو ایک خان صاحب کو کھڑا کیا، بتاؤ 1886 میں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا خدا کا قسم ہم کو نہیں پتا، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اس نے کہا چپ کرو بیٹھو. ارے ظالم اتنا بھی نہیں پتا کہ محمد علی جناح صاحب پیدا ہوئے تھے؟ واہ یار یہ تو بہت اہم بات ہوئی. اچھا بتاؤ 1890 میں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا لو سیدھی سی بات ہے، ہمارا بابا جی 4 سال کا ہو گیا. میرے پیارے دوستوں، اب فیصلہ ہوا کہ جی فلاں دن یہ جو ہے قلعے والے جشن مناتے ہیں، ہفتے بھر کا ان کا جشن ہوتا ہے، فیسٹیول ویک منایا جاتا ہے، ہفتہ صفائی مناتے ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ مسلمان کے یہاں صفائی کا اتنا اہتمام ہے کہ اس کو ہفتہ صفائی نہیں ہے. یعنی قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دی نماز کی بھی کہ ایک آدمی کے سامنے، گھر کے سامنے نہر جاری ہے اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، تو اس کے کوئی میل کچیل رہ سکتی ہے؟ فرمایا یہی مثال ہے نماز کی. تو مسلمان کا اور صفائی کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے. لہذا اس کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جہاں مسلمان رہتا تھا وہاں صفائی ہوتی تھی، کیونکہ یہودیوں کی ایک عادت ہے، وہ عادت یہ کہ اپنے گھر کے سامنے کچرا ڈالتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، یہ یہودیوں کی عادت ہے اصل میں، جس کو منع کیا گیا کہ یہ کام مت کرو. تو گھر کے آگے کچرا ڈالنا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور مسلمان کیا، یہ نہیں ہے کہ ہفتہ صفائی مناؤ، اس کا تو ہر وقت کا صفائی کا ایک نظام ہے. تو بہرحال اب پتا چلا جی جشن مناتے ہیں، کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے، تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی. سوراب گوٹ میں خان صاحب سے رابطہ کیا کہ ہمیں ڈمپروں کی ضرورت ہے، مٹی چاہیے. تو ڈمپر کے ڈمپر خان صاحب سے ٹھیکہ لے لیا. اب اس کے بعد وہ قوم، وہ بادشاہ اپنے شہزادے شہزادیاں اہل قلعہ کے ساتھ جو ہے وہ مشغول ہو گیا جشن میں، ادھر بادشاہ نے تیاری پوری جاری رکھی، وہ اپنے جشن مستیوں میں بدماشیوں میں مست سوئے. تو راتوں رات بادشاہ نے تمام مٹی پر مٹی ڈلوا کر تمام جو دریاؤں پر بند باندھ دیا، 5 کے 5. صبح جب اپنی مستیوں سے فارغ ہو کر اٹھے تو اہل قلعہ نے بادشاہ سلامت بیت الخلاء میں نل کا کھولا گروہی کا، تو اس میں سے پانی تو نہ نکلا، ہوا نکلنے لگی. بادشاہ نے سوچا چلو بھائی ہوا تو زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ پانی ہوا کے بغیر تو چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور پانی کے بغیر تو 3 دن زندہ رہ سکتا انسان، ہوا ضروری ہے، ہوا نہ ہونی چاہیے. آواز لگائے بھائی موٹر چلا دو، آوازیں سننے کو ملتی تھی نا پہلے. تو اب تحقیق ہوئی، پتا یہ چلا کہ جی بھائی پانی کیوں نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جو پانی کیسے ہوتا، وہ 5 کے 5 دریاؤں پر بند بنا ہوا، ایک قطرہ جو اندر نہیں آ رہا. اب بادشاہ کو وہ وزیر یاد آیا، کہ جن کا جن ملاؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ارے داڑھی، ارے ٹوپی، ارے یہ، اب پتہ چلا ایسی بیماری لگی کہ اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں بچا، اللہ اسے دل لگانا چاہیے، تو اب یہ مسکین ملا یاد آ رہے ہیں. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں، یار تم کو جب ملا اتنے برے لگتے ہیں تو تم ملاؤں سے نکاح کیوں پڑھواتے ہو؟ اگر ملا اگر خراب ہے تو تمہارا نکاح بھی نہیں ہوا. تو وزیر کو بلایا کہ اب اس کو کیا کہہ رہے ہیں، وزیر با تدبیر، اب کوئی تدبیر لڑاؤ، جلدی کرو، کنواں کھودو. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اب نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا فرش ہے، یہ کنکریٹ کا فرش ہے، اس کو توڑنے میں اگر مہینوں نہیں تو ہفتوں لگ جائیں گے، اتنا مضبوط فرش ہے. پھر پانی کتنا نیچے ہے یہ معلوم نہیں، کتنی گہرائی میں جانا پڑے گا. کام کرنے والے مزدوروں کو پانی چاہیے پینے کے لیے، کیونکہ وہ محنت کریں گے. اور اگر ہم نے اس کی اس میں کھدائی کے اندر اور اس کی کام شروع کیا تو بادشاہ سلامت ایسا نہ ہو سکے گا. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل قلعہ، بادشاہ، اس کے محل والے، شہزادیاں، بیگمات، اس کی پوری فوج، پورے قلعے والے سب نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی، اور وہ تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے مر گئے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ یہی حال ہے ہم لوگوں کا، کہ ہم لوگ جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک یہ قلعہ ہے. اور فرمایا کہ اس قلعے کے اندر پانچ دریاؤں سے پانی آ رہا ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ دل ہے، یہ شاہی محل ہے، یہاں یہ دل جو ہے پورے جسم کا، اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے. اور یہ پانچ چیزوں سے لذت کو درامد کرتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کر، جس کو حواس خمسہ بھی کہتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کر، کانوں کے ذریعے سے سن کر، ناک کے ذریعے سے سونگ کر، زبان کے ذریعے سے چکھ کر، اور ہاتھ کے ذریعے سے پکڑ کر. باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ اور لامسہ ان کے نام ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا اور پکڑنا، چھونا. ان پانچ چیزوں کے ذریعے سے انسان کے قلب میں خوشی آتی ہے. لہذا قاعدہ یہ کہ انسان اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، حسین مناظر دیکھتا ہے، اپنے اچھے دوست کو دیکھتا ہے، اللہ والوں کو دیکھتا ہے، سبزہ دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں خوشی آتی ہے. اچھی بات سنے کان کو لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے. اچھی چیز کی خوشبو سونگے اس کے قلب میں خوشی آتی ہے. زبان پر اچھا ذائقہ ملے قلب کو لذت ملتی ہے. اچھی چیز پکڑ لے قلب کو لذت اور مزہ ملتا ہے. اگر انسان آنکھ سے کسی ایسی چیز کو دیکھے کہ جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو تو نتیجہ یہ ہے کہ قلب میں بے چینی آتی ہے. جیسے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، اگر قلب خواہ کو دیکھ لیا تو فوراً بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اس لیے حسینوں کو دیکھنے سے بھی دل کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے. اور اچھی بات سنے خوشی، بری بات سنے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے. اچھی خوشبو سونگے تو قلب میں خاص فرحت معلوم ہوتی ہے، بدبو سونگنے سے کراہیت اور تکلیف ہوتی ہے. یہ حال حواس خمسہ کا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ عالم ہمارا یہ ہے کہ باد تندر تو چراغے ابترے، کہ موت کی آندھی تیز و تند ہے، موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. حکیم الامت طاہری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے حجرے کے اندر یہ دو شعر لکھا رکھے تھے کہ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. ہم آگے جا رہے ہیں، موت ہمارے پیچھے تعاقب کر رہی ہے. فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ بند ہمارا بندے گا اور عالم یہ ہوگا کہ ہماری آنکھیں کھلی ہوں گی. اکبر الہ آبادی مرحوم شاعر کہتے ہیں کہ قضا کے سامنے بیکار ہوتے حواس اکبر، کھلی ہوتی ہے گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. یعنی اب وہ جسم رکھا ہوا ہے، اس جسم کی روح نکل گئی. ان پانچ دریاؤں سے جو لذت مل رہی تھی، ان پانچ چیزوں سے جو ہمارے قلب کو خوشیاں مل رہی تھی، اب عالم کیا ہوا کہ وہ خوشیاں بند ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ عزرائیل علیہ السلام نے آ کر اس پر بند باندھ دیا اور فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ڈپارچر کا ٹائم، ہمارے جانے کا وقت اور ہماری موت کا وقت جو ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت، یہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف صرف اسی لالچ میں رہتے تھے کہ مجھ کو مدینہ شریف میں موت آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ مدینہ شریف میں مرے. تو ہمارے بزرگوں نے اس کا یہ کیا کہ جب آثار معلوم ہونے لگے کہ اب موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو پھر ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، جس میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، حضرت شیخ الحدیث ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماں بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اکابرین کی ایک فہرست ہے جنہوں نے یہ کیا. امام مالک اور ماں عاشق علیہ صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ساری زندگی اسی لالچ میں پھر اپنے آخری ایام کو وہاں گزارے کہ مجھ کو مدینہ شریف میں موت آ جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ خواہش تھی، ان کو کسی ضرورت سے جانا تھا، تو اب خواب دیکھا تو پانچ اشارے، تو حیران ہوئے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بھیجا تو پوچھا، بھیجنے والے کو فرمایا تھا کہ بتانا مت کہ کس کا خواب ہے. انہوں نے کہا امام ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے اندر بہت مشہور ہے، انہوں نے پوچھا بتاؤ خواب کس کا ہے، جب بہت مجبور کیا تو بتانا پڑا. فرمایا کہ یہ اشارہ اس آیت کی طرف ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کے بارے میں فرما دیا کہ ہمارے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی موت کہاں پر آئے گی اس کی خبر نہیں ہے. حضرت میرے مرشد فرماتے ہیں حضرت شاہ وسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، الہ آباد میں رہتے تھے، اور حضرت کا یہ عالم تھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو شباہت بہت تھی، شکل و صورت انداز، ان کی شباہت حکیم الامت تھانوی سے ملتی تھی، اور یہ بھی محبت کی کرامت ہے کہ محبت کی وجہ سے بعض مرتبہ انداز شیخ بھی، شیخ کا انداز بھی منتقل ہو جاتا ہے، شکل و صورت بھی ویسی ہو جاتی ہے. تو ایک مرتبہ کوئی بات چل رہی تھی، مریدین شاگرد وغیرہ سب حاضر تھے، تو حضرت نے کوئی بات ہوئی تو فرمایا کہ میری تربت پہ پھول چڑھانے والو، میری تربت پہ پھول چڑھانے والو، تم سے تو مٹی بھی نہ ڈالی جائے گی. یعنی تم گویا کہ تم یہ حسرت رکھتے ہو کہ میری قبر پر تم پھول چڑھاؤ گے. ارے تم پھول چڑھانے کی بات کرتے ہو، تم کو تو یہ بھی نہ ملے گا کہ تم مٹی ڈال سکو. تو مریدین نے کہا کہ حضرت کیوں نہیں ایسا موقع آئے گا، ہم کریں گے. فرمایا یہ تو وقت بتائے گا. حضرت خاموش، بات آئی گئی وہ 70 کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، حج کو جا رہے تھے بحری جہاز سے، راستے میں ان کے انتقال ہو گیا. اب جدہ میں رابطہ کیا کہ بھائی ایسے بڑے عالم ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ان کو اجازت دی جائے ان کے قبر کی. وہاں سے جواب آئے کہ نہیں اجازت. رابطے کیے گئے، کوششیں کی گئی، ہر وقت مرتبہ یہی جواب کہ اجازت نہیں کی. آخر مجبور ہو کر فیصلہ یہ کیا، جو دستور بھی ہے کہ سمندر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو تابوت میں ڈال کر اس میں پتھر وغیرہ بھاری چیز رکھ کر سمندر برد کر دیتے ہیں، اس کا دستور ہے. لہذا یہی معاملہ کیا گیا کہ حضرت کو تابوت میں ڈالا، جنازہ وغیرہ پڑا، تابوت میں ڈالا اور سمندر برد کر دیا گیا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ عالم عجیب یہ ہوا، جیسے ہی سمندر میں ڈالا وہاں سے فوراً اطلاع آ گئی، جی اجازت ہے، لیکن بات وہی ہوگی کہ میری تربت پہ پھول چڑھانے والوں، تم سے تو مٹی بھی نہ ڈالی جائے گی. دادا حضرت کدھر ہیں معلوم نہیں ہے، قبر کدھر ہے معلوم نہیں. یہی حال سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ سید احمد شہید کی قبر کہاں ہے معلوم نہیں ہے. بعض نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کا بھی یہی حال ہے کہ وہ دہلی میں رہنے والے ہیں. ماں اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، اور میرے مرشد فرماتے کہ ان شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کا وہ اعزاز و اکرام تھا جو مغل بادشاہوں کی اولادوں کا ہوتا تھا، کہ اگر کوئی شہزادہ بازار سے گزرتا تھا تو سارے دکاندار کھڑے ہو جاتے. اور فرمایا یہی ادب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں کا. تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شہزادہ دہلی میں پلنے والا، عالم کیا ہوا کہ آہ خون خود را بر کہو کو ساتھ اخت، اپنے خون کو بالاکوٹ کے پہاڑوں پر اور اس کی کنکریوں پر اپنے خون کو بکھیر دیا اس، اور وہاں جا کر دہلی کا رہنے والا، دہلی کا رہنے والا کہاں پر، بالاکوٹ میں جا کر اللہ کے راستے میں اپنی جان فدا کر رہے ہیں. یہ عالم ہوا کہ کہاں دہلی کا رہنے والا، کہ تصور نہیں ہوگا کہ وہ دہلی کا شہزادہ، کہ جس کی عزت بادشاہوں کے شہزادوں کی طرح ہوتی تھی، اور وہ شہزادہ اللہ تعالی کی محبت میں اور دین کی شاعت کی خاطر سے، جہاد کی خاطر سے وہ شہزادہ بالاکوٹ میں جا کر مدفون ہو گیا. اس کی تدفین وہاں پر ہو رہی ہے کہ کیوں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ نہیں جانتا کوئی، تم نہیں جانتے کہ وہ جاندار کا انتقال کہاں ہوگا، کس زمین پر اس کا انتقال ہوگا، اس کی ہم لوگوں کو کسی کو خبر نہیں. تے پیارے دوستو، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. فرمایا ہمارے منصوبے کیسے ہوتے ہیں، ہم دس دس سال کے نہیں، سو سو سال کے منصوبے بناتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے. اور عالم کیا ہے، میری اپنی ساس صاحبہ کا حال یہ ہے کہ ہمارے جو پرانا تھا، تو بیٹوں کو تھی کہ بھائی پہلی منزل پر ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، کرائے پر رہتے تھے، تو بیٹوں نے محنت کر کے ہمت کر کے مکان خریدا. مکان میں منتقل ہونے میں ایک ہفتہ باقی تھا، ایک ہفتہ تو ہماری ساس صاحبہ دنیا سے رخصت ہو گئی. بیٹوں کی خواہش یہ تھی کہ چلو ماں کو راحت ملے، بہت بیمار بیچاری ایک دو برس بیمار رہی شدید، ان کی خواہش کیا تھی، بیٹوں کی یہی خواہش اسی کے لیے کہ ماں کو راحت ملے، یہ آرام ملے، اوپر کی منزل ہے، مکان اچھا لیا، اس کو اچھے طریقے سے بنوایا کہ آرام ہوگی، ماں کو آنے جانے میں ڈاکٹر کے پاس لے جانا اچانک پڑتا تھا تکلیف نہ. لیکن کیا ہوا، ایک ہفتہ منتقلی کے اندر واقع تھا، صرف ایک ہفتہ، اور اب کیا ہوا، ہمیشہ کی ابدی دن سو گئی، شہر خاموشہ میں جا کر اپنا مکان بنا لیا، مٹی کے گھر میں جا کر منتقل ہو. یہ حالت ہے. اس لیے فرماتے ہیں مرحوم رحمت اللہ علیہ، باد تم دستو چراغے اکبر، ہماری موت کی آندھی نہایت تیز ہے اور ہماری زندگی کا چراغ نہایت کمزور ہے. ایک مرتبہ حضرت والا میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم عالیہ، پیر کا روز تھا، مغرب کے بعد حضرت کا بیان ہوتا تھا، جو اب بھی پیر کی مجلس ہوتی ہے، حضرت والا بیان فرماتے ہیں اچانک لائٹ چلی گئی. جب لائٹ گئی تو فوراً جنریٹر آن ہو گیا. اچھا، حضرت والا نے جنریٹر کی بھی عجیب ترتیب بنائی تھی، سبحان اللہ، یعنی سیکھنے کی بات ہے کہ اللہ والوں کی کہاں نظر ہوتی ہے. اب وہ بجلی کا نظام تھا نا، تو ہوتا یہ تھا کہ جنریٹر جب چلتا تھا تو سب سے پہلے مسجد میں بجلی آتی تھی جنریٹر کی، اس کے بعد مدرسے میں، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر خانقاہ اور گھر میں آتی تھی بجلی. یہ نظام تھا، حضرت نے ترتیب بنائی تھی، پہلے مسجد، پھر مدرسہ، پھر خانقاہ اور گھر، وہ بعد میں آتی تھی، یعنی سیکنڈوں کا فرق تھا. سب سے پہلے مسجد میں بجلی آتی تھی، فوراً وہ تو آ جاتی تھی، پھر چند سیکنڈ کا وقفہ، اور اس کے بعد مدرسے میں، پھر چند سیکنڈ کا وقفہ، پھر آخر میں خانقاہ اور گھر میں بجلی آتی تھی. ایسا حضرت والا نے، اب آپ بتائیے تصور ہے، اس طرف نظر جاتی ہے کہ یعنی اس کے اندر اس ترتیب کو بھی خیال رکھا کہ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس کو سب سے پہلے روشنی آنی چاہیے. تو حضرت والا نے جیسے ہی لائٹ بند ہوئی، فوراً انا للہ وانا الیہ راجعون پڑا، جنریٹر آن ہو گیا. جنریٹر آن ہوا تو بجلی آئی، تو حضرت والا نے فوراً فرمایا کہ دیکھو جس طرح سے بجلی چلی گئی، ایسے ہی عالم ہوگا کہ ایک دن ہماری روح بھی چلی جائے گی، ہمارا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. فرمایا جس طرح سے جنریٹر لیا، اس جنریٹر نے پوری مسجد کو، پورے ادارے کو روشن کر دیا، اس پورے علاقے میں جہاں اسے کنیکشن ہے اس کو روشن کر دیا. تو میں اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جنریٹر دل میں حاصل کر لوں، اور یہ نیک اعمال ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کے اعمال ہے. وہاں ہوگا کیا کہ جیسے ہی تمہاری آنکھ بند ہوگی تو تم اندھیرے میں نہیں رہو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو نیک اعمال کے چراغ، اللہ تعالیٰ ان کو فوراً جلا دے گی. لہذا حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ مومن کی قبر کو اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے کہ تا حد نگاہ، اور اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفن جنت سے بھیجتے ہیں، خوبصورت فرشتے خوشبودار کفن لے کر جنت سے آتے ہیں. اس کے لیے اتنے انتظامات ہوتے ہیں کہ چاروں طرف اس کے نورانی نور والے چہرے آ گئے, بھائی کون میں آپ کی نماز, آپ کا ذکر, کہ سخت سردی ہے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں, سخت گرمی کا زمانہ ہے, رات کو دیر سے سوئے, صبح فجر کی نماز سویرے ہوتی ہے, لیکن مبارک ہے میرے بندے کہ تو نے اس وقت میں بھی اپنی نماز کو قائم رکھا. لوگوں نے مذاق اڑایا داڑھی پر, دین پر عمل کرنے میں, شادی بیاہ کیا تم کر رہے ہو, ارے یہ کوئی شادی ہے کہ گھر میں فوتگی ہو رہی ہے, ایسی شادی ہوتی ہے, نہ کوئی ڈانس, نہ کوئی ڈانڈی, نہ کوئی مہندی, نہ کوئی مایو, نہ بھابھی سے آنکھ لڑی, نہ چچا داد بہن سے آنکھ لڑی, یہ بھی کوئی شادی ہوتی ہے, نہ مرغا لڑا نہ مرغی لڑی, یہ بھی کوئی شادی ہوتی ہے, ایسا لگ رہا ہے فوتگی ہو رہی ہے گھر میں, کہ پرسے میں آئے ہیں کہ شادی میں آئے ہیں. تو میرے پیارے دوستوں, وہ دین پر قائم رہا, اس وقت یہ جو نیک اعمال ہے اس کا نور ابھی تو اللہ تعالیٰ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں, اور یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ سوائے قلب عاشق کے کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی اور قرب کی کیا مزے لوٹ رہا ہوتا, قلب عاشق کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو کیا مزے مل رہے ہیں. بس چونکہ اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جس طرح سے بادل کو, اگر بادل سورج کے سامنے آ جائے تو سورج نظر تو نہیں آتا, لیکن معلوم تو چلتا ہے نا کہ پیچھے بادل ہے, پیچھے سورج موجود ہے بادل کے, پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا. بس یہی عالم ہوتا ہے اس قلب عاشق کا کہ جس کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور معرفت کا آفتاب طلوع ہوتا ہے, وہ آفتاب نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی روشنی کی کرنیں پتا چلتی ہے کہ کوئی اور بات ہے, اس کے گفتگو, اس کی ایک ایک چیز سے پتا چلتا ہے کہ ہاں اس کے اندر کوئی بات ہے, سورج موجود ہے, پیچھے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے کہ جس کی جیسے اس کے انداز ایک ایک چیز کے اندر وہ چیز ہے کہ جو دوسروں میں نہیں ہے, کوئی نہ کوئی فرق ایسا وہ پتا چلتا ہے. اس لیے فرمایا کہ کیا کرو کہ بادے تندر تو چراغ ابترے, دیکھو موت کی آندھی بہت تیز ہے اور ہماری زندگی کا چراغ ٹمٹماتا ہوا بہت کمزور ہے, تب کیا کرو, زو بھی گیرانم چراغ دیگر, جلدی سے کام کرو, موت کی آندھی بند, موت کی آندھی ہمارے اس چراغ کو بجھانے والی ہے, جلدی سے تم جنریٹر کا انتظام کر کے رکھو, اے ٹی ایس پینل لگا لو, آٹومیٹک سسٹم ہوگا, اللہ تعالی کی محبت اور قرب کا وہ چراغ تمہیں ایسی لذت اور ایسا مزہ دے گا کہ سورج اور چاند زندگی کے اندر تم تمام لذات سے جو ہے مستغنی ہو جاؤ گے, بادشاہوں کی بادشاہ سے مستغنی ہو جاؤ گے. جلدی سے اس کا رابطہ کر لو, جنریٹر والوں سے اس کا کنیکشن لگوا لو, سوئی گیس کا کنیکشن چاہیے وہ لگا لو, پائپنگ وائپنگ سب کچھ تیار کر کے رکھو تاکہ فوراً اب وہ جیسے ہی لائٹ جائے گی, اے ٹی ایس پینل اپنا کام کرے گا, فوراً بجلی آ جائے گی اور تمہارا جو ہے اندھیرا تمہارے گھر میں نہیں ہوگا. یہ محرم رومی اسی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے, بجھنے والا ہے, اور جلدی سے کرو, اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں روشن کر لو, اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہماری زندگی کے مقاصد میں سے اس کو حاصل کر لو. میرے پیارے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں, حضرت والا اس کی ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زندگی یہ جو باتیں پیش کی یہ بھی میرے مرشد کی ہے, حضرت والا کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, سمجھایا, فرمایا کہ دیکھو اس زندگی کا چراغ ضعیف اور کمزور ہے اور اس کو بجھانے والی ہوا یعنی موت نہایت تیز چل رہی ہے, موت کی آندھی سے ہر وقت چراغ زیست خطرے میں ہے, یعنی زیست یعنی زندگی کا چراغ خطرے میں ہے, پر اس چراغ سے دوسرا پائیدار چراغ روشن کرو جس کو موت کی آندھی بھی نہ بجھا سکے گی, اور وہ چراغ اعمال صالحہ کے نور سے روح میں روشن ہوتا ہے, اور موت کے بعد بھی اس منور روح کا نور صحیح اور سلامت رہتا ہے. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے, رنگ تقوا رنگ طاعت رنگ دی, رنگ تقوا رنگ طاعت رنگ دی, تا ابد باقی بوت بر عابدین, کہ تقوا اور عبادت اور دین کا رنگ قیامت تک ہمیشہ یعنی عابدین کی روحوں پر قائم رہتا ہے, اور مرنے کے بعد بھی عالم تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان اللہ والوں کی اگر قبور پر حاضری دے میرے پیارے دوستو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے, یہ بھی فائدے کی چیز, اصلاح تو نہیں ہو سکتی, ایک نفع تو مل جاتا ہے لیکن اصلاح نہیں ہو سکتی, لیکن بہرحال ان کا فائدہ باقی رہتا ہے, وہ نور اس وقت بھی مرنے کے بعد بھی اس کے فیوز و برکات جاری رہتے اور ملتے ہیں, اور اس کو اور وہ نور ایسا ہے کہ اس کو موت بھی فنا نہیں کر سکتی, برعکس جسم کے خد و خال اور رنگ و روپ موت کے بعد باقی نہیں رہتے, لیکن روح کا چراغ اسی زندگی کی جد و جہد اور اعمال صالحہ کی محنت سے اور اپنی حرام تمنا کا خون کرنے کی تکلیف اٹھانے سے روشن ہو جاتا ہے. پس چراغ زندگی کو غنیمت سمجھو, اور گل ہونے سے پہلے روح کے اندر اعمال کے ذریعے اس کی لو سے دوسرا ابدی چراغ کو روشن کر لو. فرماتے ہم چو عارف کس تنے ناقص چراغ, شمع دل افروخت از بحر فراغ. فرماتے ہیں کہ جیسا کہ عارفین اپنی جانوں پر مجاہدات کا غم جھیل کر جسم کے فانی چراغ کے گل ہونے سے پہلے ہی دل کا چراغ دائمی اور غیر فانی روشن کر لیتے ہیں، یعنی دل میں کثرت ذکر اللہ، صحبت اہل اللہ، تفکر فی خلق اللہ سے حق تعالی کی محبت کا چراغ روشن کر لیتے ہیں. مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہرگز نہ میرت آ کے دلش زندہ شد بعشق، ہرگز نہ میرت آ کے دلش زندہ شد بعشق، سب سے اسبر جریدہ عالم دوام ما. فرماتے جو دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے زندہ ہو جاتا ہے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا، وہ کبھی مرتا نہیں، یعنی اس شمع محبت کا جو دوام ہے تاریخ عالم پر سخت ہو جاتا ہے، یعنی دنیا اس پر گواہ رہتی ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہے، سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ، کہ یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس نے اپنی بادشاہت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر فدا قربان کیا. نتیجہ یہ کہ اس نے اپنی بادشاہت کو فدا کیا. آج اس شخص کا تذکرہ حدیث شریف کی کتابوں میں اور قرآن پاک کی تفسیروں کے اندر اس شخص کا تذکرہ آ رہا ہے، صرف کس وجہ سے؟ کہ اس نے بادشاہت کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر کے وہ چراغ حاصل کر لیا. بادشاہت کا چراغ تو گل ہو جاتا، بادشاہ کو تو اپنی بادشاہت کی فکر پڑیے کہ ہائے اگر ہم ملک میں ٹھہریں گے تو ہماری بادشاہت کا کیا ہوگا، ارے بھاگو یہاں سے، استعفی بھی دے کر چلے جاؤ تاکہ جو ہماری عزت تو بچ جائے. میرے پیارے دوستو، یہ بادشاہوں کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے. ایک اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے قرب کی جو بادشاہت عطا فرماتے ہیں اس کے اندر اپوزیشن کی فکر نہیں ہے، اور کیا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو جو بادشاہت عطا فرماتے ہیں اور ان کی مقبولیت کے چراغ کو جو اللہ تعالیٰ روشن فرماتے ہیں، معرومی فرماتے ہیں، اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت. فرماتے اگر پوری دنیا تیز تند آندھی سے بھر جائے اور اعتراضات ہو، حاسدین اپنا حسد کریں، معترضین اعتراض کریں، دشمن چاہے کہ اس کے جو ہے چراغ کو بجا دیں، فرمایا پھر بھی چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، پھر بھی مقبولان الہی جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبت اور قرب اور اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں ان کی محبت کے چراغ کو ساری دنیا مل کر بجھا نہیں سکتی. کہ جی ہم تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم تو اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے، بس ہمارا وہاں پر کتی بولے گا. لیکن آج عالم یہ ہے کہ انہیں فقیروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنا پڑا ہے، خدا کے لیے خان صاحب ہماری جان چھوڑ دو، ہم کو یہاں سے عزت کے ساتھ بھاگنے دو. خان صاحب کہتا ہے نہیں خوچا، ہم نے اتنے دن کا نسوار کا بدلہ لینا ہے تم سے. فرماتے ہیں تاکہ روزے ہی بمیرت نہ کہاں، پیش چشم خود نہد او شمے جاں. فرماتے کہ عارفین اپنی زندگی کے چراغ سے بذریعہ اعمال صالحہ اور ذکر تلاوت اور شیخ کے بتائے ہوئے معمولات سے دل میں دوسرا چراغ کیوں روشن کرتے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ قضاء الہی سے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے موت کا، اس سے اگر اچانک یہ چراغ گل بھی ہو جائے، یعنی موت آ جائے، تو روح کے اندر تعلق مع اللہ کا چراغ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیں. سبحان اللہ، کیا تعبیر فرمائیے کہ تعلق مع اللہ کا چراغ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیں. اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے. کیونکہ فنا جسم کو فنا روح لازم نہیں، کہ جسم فنا ہو جائے گا، روح فنا ہونے والی چیز نہیں ہے. دادا اس وقت یہ دائمی اور غیر فانی چراغی روح کے لیے باعث سکون اور باعث مسرت ہوتا ہے. فرماتے کہ بہر ای گفتگو رسول خوش پیام، رمز موتو اقبل موت اقبل موت اے کرام. فرماتے ہیں اسی سبب سے جناب رسول اللہ رسول خوش پیام، کیا نام رکھا؟ رسول خوش پیام، یعنی کتنا خوشی کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ تعالی کی محبت، عنایت و مہربانیوں کا اور رحمتوں کا پیام لے کر آئے ہیں. اسی سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی جس طرح مردہ دنیا سے بے تعلق ہو جاتا ہے، اسی طرح تم اپنی زندگی میں اپنی جان کو تمام ماسب اللہ سے اور غیر اللہ سے بے تعلق رکھو. یعنی عالم یہ ہو کہ دنیا کے اندر تم اس طرح رہو کہ دل بیار دست بکار، کہ ہاتھوں سے تو کام کرو لیکن دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپکا کے رکھو اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رکھو. ہر وقت دل کا حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا، اور میرے مرشد فرماتے ہیں ہر وقت دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا اور دنیا کے کام کرتے رہنا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اب فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک عجیب مثال سے سمجھایا کہ بعض عورتیں گاؤں کے اندر ایک گھڑے پر ایک گھڑا پانی سے بھرا ہوا سر پر رکھ کر باتیں کرتی ہوئی چلتی ہے، ایک گھڑا بغل میں ایک گھڑا سر کے اوپر ہے، اور عالم کیا ہے کہ سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہیں اور بغل میں بھی ایک گھڑا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس وقت ان کے دل کو سر کے گھڑے سے ہر وقت رابطہ ہوتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے جب یہ بات فرمائی تھی، فرمایا کہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی وہ گھڑا گر جاتا ہے تو وہ عورت دوسری عورت سے کہتی ہے کہ بہن ہوا یہ کہ میرا جو ہے اس گھڑے سے رابطہ سے اس گھڑے سے توجہ ہٹ گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گر گیا. دادا فرمایا اسی طرح سے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ جس کو اپنی محبت اللہ والوں کی صحبت سے اپنا تعلق اور قرب عطا فرماتے ہیں، تو عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی آنکھ ہاتھ پاؤں اپنے جسم کو دنیا کے کام میں مشغول رہتے ہیں، لیکن دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق ہوتا ہے اس محبت اور تعلق کی وجہ سے دنیا میں رہتے ہوئے ان کا رابطہ عرش اعظم سے ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا وربطنا علی قلوبہم، کہ ہمارا ان کے دلوں سے رابطہ تھا. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، اور باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. لہذا فرمایا اس وقت ان کے دل کو سر کے گھڑوں سے ہر وقت رابطہ قائم رہتا ہے، اگر ذرا بھی دل کا تعلق غفلت زدہ ہو جائے تو فوراً سر کے گھڑے زمین پر آتے ہیں. اسی طرح کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کی برکت سے جب دل کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو ہاتھ اور پاؤں تو دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپکا رہتا ہے. اور حدیث شریف میں بھی اس کو بخاری شریف کی حدیث کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد وفی روایت بالمساجد، یعنی وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا اور لٹکا ہو، جس کا دل مسجد میں اور مسجد کے ساتھ اٹکا اور لٹکا ہو کہ کب میرے مولا کی طرف سے ندا آئے گی، میرے محبوب کی طرف سے ندا آئے گی کہ حی علی الصلاہ، کہ اے میرے عاشقوں جلدی جلدی وضو کر کے مسجد میں آ جاؤ کہ آپ مولا اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں. اس کا دل مسجد میں اٹکا اور لٹکا ہے تو کیا بات ہے، تو کیا ہاتھ پاؤں تو کام میں مشغول ہیں لیکن دل دیکھیے مسجد میں اٹکا ہوا ہے. تو یہی وہ شخص ہے کہ جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. پتا چلا یہ چیز ممکن ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا جو دل، ہم کام میں ہوں، کاروبار میں ہوں، دکان میں ہوں، بیوی بچوں میں ہوں، اور ہمارا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپکا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور مسجد میں اٹکا اور لٹکا ہو. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، سبحان اللہ، فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، جب تم مسجد میں ہوتے ہیں تو تمہیں کیا خیال رہتا ہے؟ حضرت دکان یاد رہتی ہے، انڈا ڈبل روٹی یاد رہتا ہے، فلاں اس سے پیسہ لینا ہے، اس سے یہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے. فرمایا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ کہا حضرت میری سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا ایسا اس لیے ہے کہ اس کی محبت غالب ہے، اس غلبہ محبت کی وجہ سے تم مسجد میں رہتے ہو تو تمہیں وہ چیز یاد رہتی ہے. فرمایا اگر اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت سے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق غالب ہو جائے تو عالم یہ ہوگا کہ تم دبئی، جرمن، جاپان میں بھی ہوگے اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت غالب رہے گی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق غالب رہے گا، اس لیے کہ وہ تعلق پیدا ہو گیا ہے. لہذا یہی عالم ہوتا ہے. میرے مرشد نے اس کو عجیب سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو، وہ کہے کہ صاحب اتنے بڑے عالم سے ایک اللہ والا کا قلب عارف جو ہے اتنے بڑے عالم کے مقابلے میں کیسے جم سکتا ہے، ایک چھوٹا سا دل. تو میرے پیارے مرشد، میرے شیخ نے اس کو عجیب مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ مان لو 45 ڈگری گرمی پڑ رہی ہے، تو کیا کرا کہ کمرے میں کے اندر ایئر کنڈیشن چلا دیا. اب ایئر کنڈیشن اس ماحول کے مقابلے میں دونوں کا ریشیو نکالے تو کیا بنتا ہے، کتنا چھوٹا سا ایئر کنڈیشن اور کتنا بڑا ماحول، کمرہ ٹھنڈا کرتا ہے کہ نہیں، مقابلہ کر رہا ہے ماحول کا کہ نہیں، صرف کس وجہ سے، صرف بجلی کے رابطے کی وجہ سے. بس بجلی کا رابطہ ہو نمبر ایک کام، اور دوسرا کام یہ کہ کھڑکی دروازے بند کر، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کمرہ 45 ڈگری گرمی کے اندر بھی، 50 ڈگری گرمی کے اندر بھی وہ کمرے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت سے، اس وہاں تو بجلی کا رابطہ چاہیے، یہاں تجلی کا رابطہ چاہیے، تجلی کا رابطہ قائم کر لے. اب عالم یہ ہوگا کہ سارے عالم کی گرمی، سارے عالم کا ماحول، اس کے دل میں جو ذکر اللہ کا ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، وہ سارے عالم کی گرمی اس کو دل کے بے چین، بے آرام، بے سکون نہیں کر سکتی. شرط کیا ہے؟ بس تجلی کراتا ہوں. اور فرمایا شرط یہی ہے کہ آنکھ، کان، ناک کے کھڑکیاں بند کر لی جائیں. بس کھڑکی بند کرو تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر دیکھو کہ کیا عالم ہوتا ہے. کہ جس طرح سے ماحول کا اثر، ایئر کنڈیشن ماحول کے اثر کو قبول نہیں کرتا، ایئر کنڈیشن ماحول کے اثر کو قبول نہیں کرتا بلکہ اپنا اثر دکھا کے رکھتا. فرمایا اسی طرح سے جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور معرفت عطا فرماتے ہیں، پھر اس کا جو دل جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے. کہنے کو یہ دل بہت چھوٹا سا ہے، وہ عالم پر بھاری ہے اسے. اس لیے قلب عارف، قلب عارف جو ہے وہ عالم کے ماحول سے، وہ گناہوں کی گرمی سے مرعوب نہیں ہوتا. آج اگر ہم مرعوب ہو رہے ہیں تو وجہ کیا ہے کہ گویا کہ وجہ یہ ہے، اگر ایئر کنڈیشن لگا بھی ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو پتہ چلا وہ ذکر ہے تو، لیکن پیچھے بجلی کا کنیکشن نہیں ہے. کیونکہ وولٹیج بھی ٹھیک آنا چاہیے، اور وولٹیج کو ٹھیک رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اسٹیبلائزر لگا دیتے ہیں تاکہ وولٹیج اسٹیبل رہے. زیادہ ہے تو کم کرے گا، کم ہے تو برابر کرے گا، صحیح نا؟ تو اسی طرح سے شیخ کا اسٹیبلائزر لگا دے، شیخ کا رابطہ لگا دے، تو وہ جو ہمارے جو استقامت کی جس چیز کی ہم ضرورت ہے تو شیخ جو ہے استقامت کا اسٹیبلائزر کا کام دیتا ہے کہ اگر کمی ہے کمی کو پورا کرے گا، زیادتی ہے تو زیادتی کو برابر کرے گا. کیونکہ اتنی بھی زیادتی ہو پتہ چلا سارے اپلائنسز اور ساری جو چیزیں ہیں وہ جلنا شروع ہو گئی، تو وولٹیج زیادہ آ جائے، پنکھے اڑنا شروع، بجلی سب کے جو چیزیں ہیں وہ بھی فیل ہو جاتی ہیں، تو پتہ چلا اس کے اندر بھی اعتدال کی ضرورت ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بے اعتدالی پیدا ہوئی تو اس بے اعتدالی کے نتیجے میں اس نے پورے ماحول کو برباد کر کے رکھ دیا. اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ والوں کی صحبت سے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ سارے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا. اور فرماتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں اے بسا نفس شہید معتبر، اے بسا زندہ شہید معتبر، مردہ در دنیا چو زندہ امیر اوت. سبحان اللہ. میرے شیخ فرماتے ہیں اے لوگوں اس بات کو یاد رکھنا کہ بہت سے اللہ والے ایسے ہیں کہ یقین کے ایسے اعلی مقام پر فائدہ ہیں کہ وہ کمال تبتل یعنی اپنے دل کو انہوں نے غیر اللہ سے خالی کر لیا، اور دنیا کے تعلقات سے کہ وہ دنیا کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے اس سے اپنے دلوں کو خالی کر لیا، اس کا نتیجہ یہ ملا. اور کہ اس کا نتیجہ یہ ملا کہ وہ بظاہر تو تمہیں جو ہے مثل زندوں کے وہ تمہارے اندر چلتے پھرتے ہیں. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر تم دنیا میں کسی مردہ کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو. سبحان اللہ. لہذا میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت شیخ معاشا غنی صاحب پورپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عریضہ جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ارسال ہوا تھا، جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس والوں کو بھی سنایا کہ حضرت میں اگرچہ دنیا کی زمین پر چلتا پھرتا ہوں لیکن مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چلتا ہوں. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ الحمدللہ ہمارے احباب میں بھی صدیقین موجود ہیں، اور یہ اپنے وقت کے صدیق ہیں. دادا معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے زندہ ہیں، باسے ایسے مردہ ہیں جو بظاہر تو مردہ ہیں لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس شہید کو تم مردہ مت بولو، ان کو حیات ہے. بل احیا ہوں، حیات تو ہم نے خالق حیات کا اعلان ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ زندہ ہے، تو کون اس کو مردہ بول سکتا ہے؟ خالق حیات کا اعلان ہے. لہذا حضرت حافظ زیمن شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں، اس لیے کہتے ہیں 1857 کا جو جہاد ہوا تھا وہ ہوا انہیں کی وجہ سے تھا. جیسے ان کو گولی لگی فوراً وہ جہاد بھی بند ہو گیا. تو ایک بزرگ آئے، صاحب حال صاحب کشف بزرگ تھے، تو وہ آئے تو ان کی قبر میں بھی پہنچے، اور بھی بزرگوں کی خدمت میں گئے، تو کسی سے جا کر کہا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے، اس میں کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا بھائی حضرت حافظ زمین شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ایسے شہید ہو گئے تھے. اچھا. تب پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے؟ تب معاملہ یہ ہے کہ جب میں وہاں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا اور اس سارے ثواب کے لیے گیا تو مجھے کہہ رہے ہیں ارے میاں یہاں کیا فاتحہ پڑھنے آ جائے، جاؤ کسی مردہ کے پاس جاؤ، یہاں تو زندہ لیٹے ہیں. یعنی حضرت کی زندگی بھی چونکہ مزاق ایسے مزاح فرماتے تھے. لہذا اس میں بھی فرمایا بھائی یہ کون ہے، قبر میں بھی چھیڑ چھاڑ جاری رکھی ہوئی ہے. جیسے ملا نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بڑے عالم ربانی تھے لیکن ان کا مزاج عجیب تھا. لہذا کسی نے دیکھا کہ ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اپنی قبر پر بیٹھ کر ڈنڈے چلا رہے ہیں، تو کیا ہوا کہ کسی نے بتایا جا کر تو لوگ مسجد کے اندر تھے تو مسجد سے سیدھا بھاگ کر قبر پر آئے کہ حضرت کو دیکھے تو جیسے ہی لوگ باہر نکلے وہ مسجد کی جو چھت تھی وہ گر گئی. لہذا عجیب عجیب حالات ہیں یہ اللہ والوں کے بھی جو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی عجیب عجیب طریقے سے ان کو ظاہر فرما دیتے ہیں. لہذا کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں یہ شہید ہو رہے ہیں ان کو مردہ مت بولو, یہ زندگی زندہ ہے, بل احیاء. جب خالق حیات کا اعلان ہے کہ وہ زندہ ہے تو کون اس کو مردہ بول سکتا ہے. لہذا اسی طرح میرے شیخ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ اپنی حرام خواہشات کو فنا کرتے ہیں, قربان کرتے ہیں, فرماتے ہیں یہ در حقیقت یہ مردہ نہیں بلکہ یہ بھی زندہ ہے. اور معرومی اس کو فرماتے ہیں کہ بعض ایسے زندہ ایسے مردہ ہیں جو اپنے حرام خواہشات کو تو مار رہے ہیں لیکن بعض ایسے مردہ ہیں کہ جو چلتے پھرتے زندہ ہیں, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر بھی فرمایا. دادا آگے فرماتے ہیں آپ در کشتی ہلاکے کشتیت, آپ اندر کشتی, آپ اندر کشتی, آپ زیر کشتی پشتیت. معرومی فرماتے ہیں حضرت والا میرے شیخ اس کی شرح میں فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اسلام نے جس طرح سے راہبانیت اور مطلقاً ترک دنیا کو ممنوع قرار دیا اسی طرح سے دل میں دنیا کو داخل کرنے سے بھی منع فرمایا. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمتہ اللہ نے یہ بات اپنی مرقات شرح مشکات کے اندر فرمائی کہ من احبت دنیا لا یقدر علی ہدایتہ جمیع المرشدین, کہ جو دنیا کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہے تو سارے دنیا کے اولیاء اللہ مل کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اور ومن ترک دنیا لا یقدر علی ضلالتہ جمیع المفسدین, کہ جو دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے تو سارے دنیا کے مفسد کتنا ہی فساد برپا کریں لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے سے ہٹا نہیں سکتے اور گمراہ نہیں کر سکتے. لہذا کیا فرمایا کہ معرومی اس شعر کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ کشتی کے لیے پانی بہت ضروری ہے, بغیر اس کے اس کی روانی ناممکن ہے, لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کی حالات کا سبب بھی ہے. فرمایا اسی طرح دنیا کو سمجھ لو کہ اس کے اندر رہنا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن شرط کیا ہے کہ دنیا کا پانی دل کی کشتی کے نیچے رہے, یعنی اس کا تعلق مخلوق اور اللہ تعالیٰ کا تعلق غالب رہے, اور اگر دنیا دل میں داخل ہو گئی تو پھر دل کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی. خدا سے غفلتی موت ہے, خدا سے غفلتی موت ہے. اسی وجہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قبل اسلام قرآن پاک میں مردہ فرمایا گیا, یعنی جہالت اور ضلالت کی موت سے مردہ تھے, پھر ایمانی حیات سے مشرف ہو کر حقیقی زندگی سے باریاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمانی زندگی کو زندگی سے تعبیر فرمایا کہ وَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اللہ تعالیٰ یہ ان روشن باتوں کو ہمارے قلوب ان کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے, اور حقیقی زندگی جو میرے دوستو ہماری میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں, دیکھو ہماری اس عارضی زندگی کا دائمی زندگی سے مسافہ ہونے والا ہے. کیا تعبیر ہے, سبحان اللہ, ہماری اس عارضی زندگی کا دائمی زندگی سے مسافہ ہونے والا ہے. اور مسافہ کرانے والی کیا چیز ہے, اس چیز کا نام ہے موت. فرمایا جب یہ مسافہ ہونے والا ہے تو ہمارا فور فرمایا کہ یہ ہمارا پردیس ہے اور وہ ہمارا وطن ہے, ہم پردیس سے اپنے وطن میں جانے والے ہیں. لہذا کیا ہے, اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا, فرمایا اس دنیا میں ہمیں تعمیر وطن کے لیے بھیجا ہے, اس لیے تعمیر وطن میں. لہذا فرمایا حضرت والا تشریف فرما, فرمایا یہ جو مجلسیں ہیں اس مجلس کا نام ہے پردیس میں تذکرہ وطن. کیا اس کا نام رکھا, پردیس میں تذکرہ وطن. حضرت والا کی کتاب بھی ہے اس میں یہی ہے, پردیس میں تذکرہ وطن کے نام سے کتاب بھی ہے. لہذا فرمایا اس مجلس کا نام ہے پردیس میں تذکرہ وطن. اللہ تعالیٰ اور فرمایا یہ اس میں کیا ہے, یعنی وطن کی تعمیر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے, وطن کی تعمیر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو اپنا